السلام علیکم.
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا و رزقتنا و ہدیتنا و فرجت عنا. لک الحمد بالایمان و لک الحمد بالاسلام و لک الحمد بالقرآن. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہم نے کل شروع کی تھی. سورۃ الکہف کا دوسرا حصہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ڈسکرپشن دی ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ شروع کی جو 3-4 آیات ہیں اس میں آپ کو ایک پورا سنوپسس مل جاتا ہے اس واقعے کا. آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بلکہ تم نے گمان کیا، یا کیا تم نے گمان کیا، دونوں ایک ہی طرح سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے اس میں ام کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، اور میں کل آپ کو جو دو طرح کے ام بتا رہی تھی اس سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلوزسٹ یہاں پر جو میننگ بنے گا وہ بلکہ کا بنے گا. تو آپ کہیں بلکہ یا کیا، یہ دونوں ایک ہی سینس میں، انگریزی میں دونوں کا ترجمہ ویدر کیا جاتا ہے، ایک ہی طرح سے اس کو لیا جاتا ہے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے، بلکہ تم نے گمان کیا یا کیا تم نے گمان کیا یا کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم انسکرپشن والے لوگ جو تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اسی کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کو ان کمپیریزن ٹو قرآن پیش کیا ہے، کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ اصحاب کہف کو معجزہ سمجھتے تھے. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے معجزہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے معجزہ تم کو دیا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ام یہاں استعمال ہوا ہے اس کو ام منقطع کہتے ہیں، اور ام منقطع آتا ہے جب کسی ہائر آلٹرنیٹو کو لایا جاتا ہے. تو یہاں پر مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کے مقابلے میں پچھلی 8 آیات میں دو اینگل سے ہائر آلٹرنیٹو بیان ہوا ہے. ایک تو جنرلی قرآن ہے، کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن جیسے کہ کئی ہزار سال، کئی 1450 سال پہلے معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائر آلٹرنیٹو مفسرین کہتے ہیں جو آیا ہے، وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی پیچھے، کہ جس میں آیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم زمین کو ڈسٹ بنا دیں گے، ہم زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہو سکتا ہے اس کے کمپیریزن میں کہا ہو کہ تم اس اصحاب کہف کے واقعے کو اور اس کہانی کو معجزہ سمجھ رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس پر تم کو اس وقت جائنٹ سائز کے پہاڑ اور سمندر نظر آتے ہیں، تو اس کو اس کے اوپر تم کیوں نہیں امپیکٹ کر کے سمجھتے ہو؟ اگر اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے لیے ڈرامیٹک ہے، تو جو زمین کا چٹیل ہو جانا یا بیرن ہو جانا یا لائف لیس ہو جانا ہوگا وہ اس سے زیادہ ڈرامیٹک ہوگا. اس کے اوپر بھی اپنا فوکس رکھو اور مقصد پر نظر رکھو، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کہانی فوکس میں رہ جائے. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ام کہہ کے یہاں پر ایک طرح سے ریٹورک کوشچن کیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ امیزنگ ہے؟ اصل میں امیزنگ تو اور بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے، اور ان ساری آیات میں الٹیمیٹ معجزہ قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پرفیکٹ بنایا ہے تمام معجزوں کے اندر. اور یہی وہ قرآن ہوگا جو ہر طرح کی آزمائش کے اندر مسلمانوں کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھے گا. یہ جو ام حسبتا آیا ہے، حسبتا اصل میں واحد ہے عربی زبان کے حساب سے، کیا تم نے گمان کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈریس رسول اللہ کو کیا گیا ہو اور ان کے ذریعے سب لوگوں کو کر لیا گیا ہو. لیکن آپ قرآن میں پڑھتی ہیں الم ترا، کیا تم نے دیکھا، ہم پڑھتے ہیں نا، اما پارا میں سورہ فیل آتی ہے، وہ کیسے شروع ہوتی ہے، الم ترا کیفا، کیا تم نے دیکھا. وہ ترا بھی وہاں پر واحد آتا ہے، تو جب واحد آ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک کو ایڈریس کر رہے ہیں الم ترا کیفا کہہ کے، یا اللہ تعالیٰ جنرلی سبھی کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنرلی سبھی کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر جس طرح سے ام حسبتا آیا ہے، اصل میں یہ ام ترا کا آلٹرنیٹو ہے. جیسے ام ترا جس مفہوم میں آتا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے یا کیا تم نے دیکھا ہے. اسی طرح سے ام حسبتا یہاں پر آیا, اللہ تعالیٰ نے سب کو ایڈریس کر لیا, ایک ایک انسان کو ایڈریس کر لیا کہ کیا تم نے غور کیا ہے, یہ جو تم سوال کر رہے ہو اس کا اصل میں مقصد کیا ہے. قریش کو بھی الرٹ کر دیا, اور جو یہود جو تھے جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ تم جا کے یہ سوال پوچھو, ان کو بھی الرٹ کر دیا, اور جو مکہ کے مومنین تھے ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں, اصحاب کہف ایک نشانی ہے, لیکن اللہ ایسی نشانی چاہے تو آج بھی دکھا سکتا ہے, اور اللہ ایسی نشانی چاہے تو آنے والے کسی وقت میں بھی دکھا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہوتے تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کیا کرتے تھے اور کلیم کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کی کہانی کو اصل میں اس طرح مینشن کیا کہ یہ اللہ کا دکھایا ہوا معجزہ تھا, اور اللہ چاہے تو اللہ آج بھی معجزہ دکھا سکتا ہے, اور اللہ چاہے تو اللہ کسی بھی وقت معجزہ دکھا سکتا ہے. اس لیے کہ جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے, یہ وہ دور تھا جس میں یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے وہ ہمیں فالو کرنا شروع کر دے. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے معجزے تھے, اور ان میں سب سے بڑے جو مین پرومیننٹ انبیاء آپ کے سامنے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی معجزے تھے, آپ کو تفسیر سے پتہ چلتا ہے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 9 معجزے تھے, جن میں سے 2 معجزے ایسے تھے کہ جو اہل آل فرعون کے لیے بہت پرومیننٹ ہوئے, اور وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی ہوئے, اور باقی 7 معجزے خاص طور پر آل فرعونیوں کے لیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے ہوئے تھے, ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوالٹی بھی دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ یہود اور نصارہ, ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں محمد, لیکن کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں دکھا پاتے ہیں. تو ان کو جب انہوں نے سوال بھی پوچھا قریش کے آنے پہ کہ آپ کس طرح سے پتا کرائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں, تو ان کو اپنے اوپر ایک ایروگنس تھا. اصحاب کہف کا واقعہ انہوں نے اس لیے پیش کیا کہ ہمارے رسول اور انبیاء تو دور کی بات, ہمارے تو سینٹس بھی بڑے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑا معجزانہ معاملہ ہوا, تو تمہارا جو نبی ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے, اس کے پاس کیا ایسا معجزہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کی بات ماننا شروع کر دو. تو یہ سب ان باتوں کا جواب ہے جو ام حسبتا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, وہ تھے ہماری, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری عجیب آیات میں سے تھے. اصل میں یہاں پر ایک لفظ سکالرز کے مطابق چھپا ہوا ہے, محذوف ہے, عجبن صفت کے طور پر آیا ہے, کانوا من آیاتنا شیئن عجبا, یہ اس طرح سے اصل میں آیات بنتی ہے کہ اصل میں وہ ہماری ایسی آیت میں سے تھے, ایسی نشانی میں سے تھے جو ہماری عجیب نشانی ہے, یہ اس طرح سے آیت مکمل ہوتی ہے. جہاں تک رقیم کا معاملہ ہے کہ یہ رقیم و رقیم مینشن کیا گیا ہے, اصحاب کہف اور رقیم, تو یہ رقیم کیا تھا, اس کے بارے میں آپ کو مختلف سکالرز کی اوپینینز مل جاتی ہیں کہ یہ رقیم کیا تھا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے, اور جو آپ کے سامنے اوپینین رکھی جا رہی ہے یہ اوپینین آپ کے سلف صالحین, آپ کے ارلی جنریشن کے سکالرز کی ہے. باس کا کہنا یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کو کہا گیا تھا, اس لیے کہ وہ ایک طرح سے ان کی حفاظت پر اللہ نے مامور کیا تھا. آپ آگے پڑھیں گے کہ جب غار کے منہ سے کوئی اندر جھانکنے کی یا جانے کی کبھی کوشش کرتا تھا کوئی ٹریولر اس ایریا سے, تو وہ کتے کا اس جگہ پر بیٹھا ہونا ایسا ہیبت ناک منظر پیش کرتا تھا کہ لوگ اندر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے. تو ایک رائے یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کو کہا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جس شہر میں یہ واقعہ ہوا اور جہاں یہ غار تھی, اس علاقے کو رقیم کہا گیا ہے. رقیم یوزلی ویلی کو بھی کہتے ہیں, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ یا وہ غار اسپیسیفکلی رقیم کہلاتی تھی. اور آپ کو کل بتایا تھا رقیم عربی زبان میں تحریر کے لیے, ٹیبلٹ کے لیے بھی آتا ہے, انسکرپشن کے لیے بھی آتا ہے. تو رقیم اس انسکرپشن کے لیے بھی آتا ہے جو کہ لوگوں نے اس غار کے منہ کے اوپر لگا دی تھی, جس پہ ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے. اب اس میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ رقیم وادی کو کہتے ہیں, ایک جگہ کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس غار جس علاقے میں تھی اس کو رقیم مینشن کیا گیا ہے. اور جہاں تک انسکرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, قرآن میں آتا ہے قرآن کے لیے کتاب مرقوم آتا ہے نا, لکھی ہوئی کتاب, محفوظ کی ہوئی کتاب، انسکرپشن ٹیبلٹ پر موجود کتاب، کتاب ان مرقوم، مرقوم بھی رقیم سے ہی بنا ہے، تو اس لیے ساری رائے ایکسیپٹیبل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز اسپیسیفک نہیں کی اور اس کے ایگزیکٹ مفہوم کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ کھوج کریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ بہرحال یہ ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مکہ والوں کے سامنے اور یہود کے سامنے واضح کر دیا جائے. قرآن میں کیا کہانیاں اصحاب کہف کے علاوہ بھی آتی ہیں؟ قرآن میں اسکالرز کہتے ہیں کہ 1/4 قرآن آلموسٹ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر ہے، آلموسٹ 1/4 قرآن، 1/3 قرآن جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو آپ ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اور 1/3 قرآن آپ کو لا پر ملتا ہے، قانون پر ملتا ہے. تو کہانیاں قرآن میں بہت سی بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہانی بیان کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کیا کہانی سننا کسی بھی عمر کے انسان کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. آپ ایک کتاب میں کوئی چیز پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کو شاید تھوڑی دیر میں بہت ہی ڈرائی اور بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی آپ کو وہ ساری کہانی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو ایک واقعہ بنا کر، ایک کہانی بنا کر پیش کرنا شروع کرے گا تو وہ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور کہانی صرف چھوٹے بچوں کو نہیں اچھی لگتی، کہانی ہر عمر کے انسان کو اچھی لگتی ہے. اور کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کس طریقے سے وہ زیادہ اچھا سبق سیکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کا 1/4 پارٹ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر رکھا ہے تاکہ کہانیوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ سبق دیا جائے. اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا کی کہانیوں کی طرح قرآن کی کہانیاں نہیں ہوتی. قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات کہنے میں سب سے بڑا سچا کون ہوگا؟ یعنی اللہ جو کہانی سناتا ہے وہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہیں. اور قرآن کی ہر کہانی کے لیے یاد رکھیں وہ ریالٹی تھی ایک ٹائم کی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ سچ تھا. اور اللہ کی کہانیوں کے لیے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے، احسن القصص، سورۃ یوسف کے اندر، بیسٹ آف دا اسٹوریز. قرآن کی کہانیاں وہ ہیں جو بہترین کہانیاں ہیں. اسی لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی کہانیاں ضرور سنائیں اچھے لیسن دینے کے لیے. قرآن میں کہانیوں کی کمی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو جب قرآن سے انبیاء کی کہانیاں یا قوموں کی کہانیاں سناتے ہیں تو اس سے ان بچوں کا ایک قرآن کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنتا ہے، تو اس کو ضرور کریں. ہمارے بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم ان کو کتاب پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو کتاب پڑھ لو بیٹا اور اس سے تمہیں کہانی پڑھنی ہے. اب تو خیر الحمدللہ بہت سی ایسی اسلامک پبلیکیشنز آ گئی ہیں کہ انہوں نے ان پروفٹ سٹوریز کو یا قرآن کی کہانیوں کو بہت انٹرسٹنگ بنا دیا ہے. لیکن یوزلی آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، آپ کا 12 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے اور اس کو بہت کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. کچھ بچے بک وارم ہوتے ہیں نا، ان کو اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھاتے ہوئے بھی ایک کتاب ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہوتی ہے اور اماں کہیں گی بیٹا تھکے ہوئے آئے ہو، کتاب بند کر دو، تو وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھوڑا ہوں تو میں اپنا ریلیکسیشن ہی تو کر رہا ہوں اس وقت. بعض بچے کتابیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں. آپ اپنے بچے کو 2 کتابیں دیں، ایک کتاب آپ اس کو اس کے انٹرسٹ کی دیں، ہو سکتا ہے وہ شرلاک ہومز بہت شوق سے پڑھتا ہو، ہو سکتا ہے وہ پرسی جیکسن بہت شوق سے پڑھتا ہو. ویسے کل جن سارے اسٹیچوز کی اور آئیڈلس کی ہم بات کر رہے تھے، آپ میں سے جن لوگوں نے پرسی جیکسن پڑھی ہے آپ کو پتا ہوگا وہ سارے نام اس کے اندر آتے ہیں. تو جن بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ آپ ان کو ایک طرف ان کے انٹرسٹ کی کتاب پکڑا دیں اور ایک طرف آپ ان کو قصص الانبیاء پکڑا دیں، اسٹوریز آف دا پروفٹ پکڑا دیں، تو زیادہ تر انکلینیشن ان کا کس کتاب پر جاتا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس اسٹوری کی کمی نہیں ہے. جس طرح سے انٹرسٹنگ اس کو بنانا چاہیے وہ ویسی بنا کر لکھی نہیں جاتی. انٹرسٹنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دیا جائے، اسپائس ایڈ کر دیا جائے. انٹرسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو الفاظ ہیں انہی کے مطابق ایسا لکھا جائے، ایسے اس کو بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ اس لیے اچھے ریڈرز کے ہاتھوں میں جاتی ہیں کہ ان کو لکھنے کا انداز جو ہے وہ ویسا اپناتے ہیں کہ جس سے آپ کی آڈینس کیپچر ہو جائے، پڑھنے والا جو ہے، ریڈر جو ہے، اس کی اٹینشن جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائے. اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کم الفاظ میں کہانی بتاتا ہے، ہمیں زیادہ تر ڈیٹیل سننے کی عادت ہوتی ہے. یہی ہمارا مائنڈ سیٹ بعض اوقات عبادات کے معاملے میں ہوتا ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ کہیں اس سے کہ تم ہر مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھا کرو اور اللہ سے مدد مانگا کرو، تو آپ سے پوچھیں گا بس اور کیا، اور کچھ نہیں؟ اب جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 2000 مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تو ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، ہم بہت زیادہ اگین کوالٹی کے اوپر جانے کی بجائے کوانٹٹی پر جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان رکھیں کہ قرآن کی کہانیاں احسن القصص ہیں، بہترین کہانیاں ہیں، فل آف وزڈم ہیں اور فل آف ریالٹی ہیں. اس وقت صرف ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کو انٹرسٹنگ بنا کر سنائیں، اور کتاب پکڑانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ اماں جو ہیں وہ خود اپنے بچے کو کہانی سنائیں. چاہے آپ کا بچہ کسی بھی عمر کا ہے، چاہے 5 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے، آپ کہانی سنانا چاہ رہی ہیں کوئی قرآن کی جو آپ نے سنی ہے، آپ اس کو خود بتانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب کہانی میں جذبات شامل ہو جاتے ہیں، ہیومن ایموشن شامل ہو جاتے ہیں، تو کہانی سننے کا اور مزہ آتا ہے، واقعہ سننے کا اور مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جو ہے وہ اپنی کتاب میں کئی کہانیاں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں. آپ دیکھیں سب سے ایلوکوینٹ اور سب سے ڈیٹیلڈ کہانی جو قرآن میں آئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ یوسف کی ہے. سب سے زیادہ شاید آپ کو اور مجھے سورہ یوسف سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، باقی قرآن بھی ہے الحمدللہ، لیکن سورہ یوسف میں فلو نہیں ٹوٹتا آپ کا، بیکاز اٹس اے کہانی. سو کہانی کا انٹرسٹ انسان کا ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کریں، جو سب سے ڈیٹیلڈ کہانی ہے اور جس میں بار بار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا گیا، کیا کسی بھائی کا نام مینشن کیا گیا؟ ایک بھائی بن یامین کے علاوہ کیا کسی اور بھائی کا نام مینشن کیا گیا؟ کسی بھائی کا نام مینشن نہیں ہے. اتنا زیادہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، کیا ان کی والدہ کا نام لایا گیا؟ نہیں لایا گیا. اتنی مرتبہ عزیز مصر کا، وہ جو ایجپٹ کا منسٹر تھا، اس کا ذکر کیا گیا، کیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ نہیں مینشن کیا گیا. اتنی مرتبہ جو ہے قرآن کے اندر اس مصر کے بادشاہ کا ذکر آیا جس نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے، انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے ایک دربار کے شخص کو قید خانے میں بھیجا تھا، کیا اس بادشاہ کا نام آیا؟ نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کہانیوں کے ذریعے یہ فوکس کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کے نام لسٹ ڈاؤن کیے قرآن کے اندر؟ نہیں کیے. کون سا بادشاہ تھا اور کس دور میں تھے اور کس علاقے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقصد جو ہے اس کہانی سے سبق حاصل کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور ایک اور چیز پتہ چلتی ہے قرآن کی اسٹوریز پڑھ کے، آپ کا اور میرا نام باقی نہیں رہے گا، آپ کا اور میرا کام باقی رہے گا. اٹس اے سمپل تھنگ، دا سمپل فارمولا. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا نام زندہ رہے، آپ کا نام زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو لوگ خود ہی آپ کو یاد رکھیں گے. تو اچھے اعمال اور اچھے آثار پیچھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کریں، تاکہ جب لوگ ان فٹ اسٹیپس کو فالو کریں تو آٹومیٹیکلی آپ کا نام جو ہے وہ آنے والی ذریت میں جانا پہچانا جائے. تو بالکل یہی انداز آپ کو یہاں ملتا ہے. اور جب آپ کرسچن ٹریڈیشن کے اگینسٹ قرآن کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر ناموں کی بہت ڈیٹیل اور علاقوں کی بہت ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے. قرآن جو ہے وہ کرکس آف دا اسٹوری کے اوپر جاتا ہے، اور صرف اس بات پر جاتا ہے کہ کتنا فائدہ اس کہانی سے بعد میں آنے والے لوگ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک سمپل قرآن کا کہانی بتانے کا انداز ہے. تو اسی چیز کو یہاں پر بھی مینشن کیا گیا. اور آگے جو ہے وہ بات آئی، وہ یہ آئی کہ یہ جو اصحاب کہف تھے، اسلام کے تعلیمات کے مطابق یہ کس اسپیسیفک علاقے کے تھے، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ملتے. آپ تاریخ سے اس کا اگر فگر آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر چانسز یہی بنتے ہیں کہ یہ ایف ایس ایس کے علاقے میں تھے جو کہ ماڈرن ڈے ٹرکی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اسلامک ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں گے اور اصحاب کہف کے اس ڈسکرپشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو مزے کی بات آپ کو یہ ملے گی کہ ہر مسلم کلچر نے، ہر مسلم قوم نے اصحاب کہف کی غار کو اپنے علاقے میں ڈھونڈ لیا ہے کہ اصحاب کہف کی غار ہمارے علاقے میں. آئی ایم شیور انڈیا پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غار ضرور ہوگی جس کو وہ کہتے ہوں گے کہ یہ پیپل آف دا کیو کی اصل میں غار ہے. اس لیے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو صوفی ہوتا ہے، جو سینٹ ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ تو وہ اللہ کے ولی اللہ ہے جن کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، تو یہ تو حقیقتاً ولی اللہ ہو گئے نا. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی ایسوسی ایشن ان کے ساتھ شو کرے، اور ان کے ساتھ اپنی ایسوسی ایشن شو کرنے کے لیے میجورٹی کلچرز نے، جو مسلم کلچرز تھے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک ایک غار پن پوائنٹ کی ہے کہ یہ والی غار جو ہے یہ پیپل آف دا کیو کی ہے اور یہاں سے آئے تھے. جو زیادہ اوتھینٹک چیز سکالرز کہتے ہیں محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر یہ کہانی مسلمانوں سے بھی پہلے سے ایک صدی پہلے سے چلی آ رہی تھی, اور اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ ہسٹری کے ملاتے ہیں تو زیادہ کلوزسٹ امپیکٹ یہی آتا ہے کہ یہ کرسچنز کا جس وقت رومن وہاں پر جو تھے وہ رول کرتے تھے اس دور کا واقعہ ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے. یہ وہ لوگ تھے, یہ چند نوجوان وہ تھے جن کے لیے آتا ہے کہ یہ کرسچن تھے اور اپنے دور کے عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل بہترین فالوورز تھے, بات ماننے والے تھے. ان میں توحید تھا, مونوتھیزم پر تھے, اور یہ شرک سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے. جس علاقے میں یہ رہتے تھے, اور ان کے لیے یہ بھی بعض اینگلز میں مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ اپنے علاقے کی جو یوتھ تھی, یہ جو نوجوان تھے, یہ ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے. خالی جو تھے وہ مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے نوجوان نہیں تھے, یہ ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے. اور ان تک عیسیٰ علیہ السلام کا میسج کسی طرح سے پہنچا تھا, اور انہوں نے اپنے پیگن ٹریڈیشن سے اصل میں ریورٹ کیا تھا. انہوں نے مسلمان, یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے, بائی برتھ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نہیں تھے. کسی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان کے کان پہ پڑی تھی جس سے یہ اپنے دور کے مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کے لیے یہ بھی بات آتی ہے کہ اس وقت جس دور میں یہ لوگ ریورٹ ہوئے ہیں اور کرسچینٹی اور توحید پر آئے ہیں, اس ٹائم پر کوئی نبی نہیں تھا. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. تو یہ لوگ اس ٹائم پیریڈ میں آئے تھے جس ٹائم پیریڈ میں کوئی نبی نہیں تھا. اور روایات اور جو ہسٹری کے لنکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جس علاقے میں تھے وہاں کوئی اسکالر بھی نہیں تھا. اس وقت وہاں پر کوئی کتاب بھی, اللہ کی کتاب, کوئی ڈیوائن بک بھی نہیں تھی. بس ان کو اتنا پتا تھا کہ ان کو بیسک علم یہ تھا کہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے, ایک اللہ سے سوال کرنا ہے, یعنی اگر کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے ڈیمانڈ کرنی ہے, اور اپنی ساری توکل جو ہے وہ اللہ پر رکھنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی زیادہ نالج نہیں تھی, لیکن ان کی اتنی سی نالج نے, توحید کی نالج نے, کہ بس اللہ پر توکل, اللہ سے مدد اور اللہ سے ہی سوال, اس اتنے سے علم نے ان کو سٹرنتھ دی کہ انہوں نے اس پیگن شہر کے اندر اپنے ایمان کے اوپر جو تھا وہ سٹینڈ لیا, اور ایسے حالات میں سٹینڈ لیا جو کہ بالکل امپاسیبل حالات تھے. اس لیے کہ کل جو آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھا تھا, اگر ہم اس کہانی کو اپنے ذہن میں رکھیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جہاں تک کہانی کو آپ لے سکتے ہیں کرسچن ٹریڈیشن سے, جب تک کہ وہ قرآن سے ٹکرائے گی نہیں, جہاں قرآن سے ٹکرائے گی وہاں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کہانی بائبل کا حصہ نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے آپ کو گریک اکیڈیمیا سے کرسچن ٹریڈیشن کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے, یہ ارامک سے جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے عربی زبان میں, اور پھر وہاں سے یہ جو ہے یہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر گئی ہے. اب کیونکہ یہ بائبل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلین ہسٹری ہے. جہاں تک بائبل کا معاملہ ہے, ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بائبل کے اندر یقیناً اللہ کا کلام ابھی بھی موجود ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے انبیاء کا اور رسولوں کا مذاق اڑایا ہے, اگر کوئی بائبل پڑھ کے یہ جہاں سمجھنا چاہے گا کہ ہم رسولوں کی ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو کبھی کسی کو بائبل پڑھ کے رسولوں کی ریسپیکٹ نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جس لینگویج کے اندر انبیاء اور رسولوں کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے وہ صرف ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. آپ دیکھیں جب ہی کرسچنز پروفٹس کے اوپر کارٹون بنانے میں اتنا آگے چلے گئے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی بائبل کے اندر رسولوں کو اتنا ہی زیادہ جو تھا وہ ایک ریڈیکیول کا نشانہ بنا دیا. تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن اتنی آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کتاب نہیں تھی, جن کے پاس کوئی رسول نہیں تھا, اور ان کے پاس کوئی بہت زیادہ جو تھا وہ علم کا خزانہ بھی نہیں تھا. کوئی تفسیر کا علم ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا, کوئی تجوید کی اجازت ان کے پاس نہیں تھی, کوئی عربی گرامر کا علم ہم اپنے اینگل سے سمجھیں کہ ان کے پاس نہیں تھا, لیکن جو تھا ان کے پاس وہ ہمت تھی اور اللہ پر ایمان تھا. جب اتنا سا علم ہونے پر انہوں نے ظلم کے خلاف, آپریشن کے خلاف سٹینڈ لیا, تو وہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے, وہ جن کے پاس الٹیمیٹ معجزہ ہے, وہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے؟ کیا وہ بھی معاشرے کے فلو کے ساتھ خاموشی سے بہتے چلے جائیں گے, یا ان کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے؟ اصل میں یہ پوائنٹ آپ کی اور میرے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. ہم بھی اصحاب کہف کو صرف کہانی کے طور پر نہیں پڑھنا چاہ رہے, ہم یہاں سے اپنے عمل کے لیے پوائنٹرز لینا چاہ رہے ہیں. وہ اصحاب کہف وہ چند نوجوان جن کے پاس بہت مختصر علم تھا، لیکن اس مختصر علم نے بھی ان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنا دیا. یہ بتا رہا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں حق ہو وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ سب کے ساتھ بلینڈ ان نہیں ہو سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا سارے ہی دین اچھے ہیں، کرسچن بھی اچھا اور ہندو بھی اچھا اور جیو بھی اچھا اور سبھی اچھے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا سا اس کا دین لے لیں، تھوڑا سا اس کا دین لے لیں اور تھوڑا سا اس کا کلچر لے لیں. آپ اور میں اس کنوکشن کے ساتھ زندہ رہنے والے انسان ہیں کہ ہمارے لیے جو دین اللہ اور رسول کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کامل ہے، چاہے ہمارے خوشی کے موقع ہوں یا چاہے ہمارے غم کے موقع ہوں، چاہے ہمارے گھروں کے معاملات ہینڈل کرنا ہو یا چاہے ہمارے بچوں کی خواہشات پوری کرنا ہو. ہمیں دوسرے کلچرز کے اندر اپنے آپ کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کلچرز کا، دوسرے ریلیجن کا بلینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج جس طرح سے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے اور دنیا میں یہ چیز عام ہو رہی ہے کہ سب ریلیجنز اچھے ہیں، ہر ایک کی اچھی اچھی چیز لے لی جائے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے اپنے ریلیجن میں کوئی کمی ہو. جب آپ کو اور مجھے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اب صرف دین دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے تکمیل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی ہے، تو اب آپ کو اور مجھے دوسرے دین سے ہر نیکی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ہر اچھا کام نیکی ہوتا ہے؟ ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا، نیکی کی ایک ڈیفینیشن الگ ہے بالکل. اچھا کام اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن نیکی وہ کب بنے گا؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تب نیکی بنے گا. ورنہ اچھا کام فار دا گڈ کاز تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو فلڈ وکٹمز کے لیے میوزک کانسرٹ کر کے چیریٹی کرتے ہیں، اور پھر جتنا صدقہ آتا ہے، جتنا چیریٹی اماؤنٹ آتا ہے، اس سے فلڈ وکٹمز کے لیے ٹینٹس بنا دیتے ہیں. تو اچھا کام تو انہوں نے بھی کیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی، بٹ اٹ ول ناٹ بی اے نیکی. نیکی کے لیے دو کنڈیشن ضروری ہیں، کیا وہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور کیا وہ شریعت سے ٹیلی کرتا ہے. اگر وہ بلینڈر میں بنی ہوئی ایک سمودی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بلینڈر میں بنی ہوئی سمودی سے جو ہم نے سب دین کو اور سب آئیڈیالوجیز کو ڈال کر بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کو کسی بھی چیز کا فلیور نہیں آتا اگر آپ چار فروٹس کی سمودی بنا دیں، آپ کیوی بھی ڈال دیں، آپ اسٹرابیری بھی ڈال دیں، اور آپ میلن بھی ڈال دیں، اور آپ مینگو بھی ڈال دیں، اور آپ کہ میں اس کی سمودی پیوں گی. آپ کچھ تو پی لیں گی، فلنگ تو ہو جائے گی اسٹمک، لیکن کیا آپ کو آم کا فلیور الگ آئے گا؟ کیا آپ کو کیوی کا فلیور الگ آئے گا؟ کیا آپ کو اسٹرابیری کا فلیور الگ آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہی چیز ہمیں یہاں پر اس واقعے کے ذریعے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے صرف ان کو اپنی زندگیوں میں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو کھول کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. سمجھ آتا ہے تو عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں سمجھ آتا تو وقت لگائیے، نکلیے گھروں سے. جب ہم جابز کے لیے نکل سکتے ہیں، جب ہم بزنسز کے لیے نکل سکتے ہیں، جب ہم اسٹڈیز کے لیے اور سیکولر اسٹڈیز کے لیے نکل سکتے ہیں، تو ہم ریویلڈ نالج کی اسٹڈی کے لیے کیوں نہیں وقت نکال سکتے؟ ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ زندگی میں جو چیز نگلیکٹ ہوتی ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے. پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی ان کو ناظرہ پڑھا دو، قرآن ختم کرا دو، پھر ان پر اسٹڈی کا پریشر آ جائے گا. جب بچے جو ہیں وہ اسٹڈیز میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کو سب چیزوں سے کاٹ دیتے ہیں. ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اپنے کھانے کی چھٹی نہیں کرتا، ایگزامز ہو رہے ہوں گے تو بچہ اپنے فرینڈس کے ساتھ چیٹ کرنے کی، اپنے ایس ایم ایس کرنے کی، یا اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کرنے کی، اس کی چھٹی نہیں کرے گا. چھٹی کرے گا تو کس کی چھٹی کرے گا؟ مولوی صاحب کی جو قرآن پڑھانے آتا ہے. یہی ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر وہ بچے کا کریئر لائف شروع ہو جاتی ہے. اس کریئر لائف کے اندر اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ بھائی اب تو یونیورسٹی ٹائم ہے، آخر اپنا پروفیشن اس نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو سارا فوکس اس کا اس کے اوپر رہتا ہے. جب وہ کام ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو شادی کا ٹائم آ گیا، اور جب شادی کا ٹائم آیا اور جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ریسپانسبلٹیز کم ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں؟ اب تو اکیلا نہیں رہ گیا نا، اب تو اس کا پورا خاندان لے کر چلنا ہے، اب اور ذمہ داری بڑھ گئی. تو اب جاب جو ہے اور جو کاروبار جو ہے اس میں دن رات محنت ہوتی ہے، اور جب اس میں دن رات محنت ہوتی ہے تو نگلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دین نگلیکٹ ہوتا ہے. اور یہ پورا سپین جو 30 سال سے لے کے 50 سال یا 60 سال کا سپین ہوتا ہے، انسان بھرپور دنیا کماتا ہے، جو انسان کی بھرپور جوانی ہوتی ہے اپنی ساری انرجیز کے ساتھ، جب ساری طاقت اپنے بوم پر ہوتی ہے. اور اس طاقت کے ساتھ انسان کہاں طاقت لگا رہا ہوتا ہے؟ دنیا کمانے میں یا آخرت کمانے میں؟ دنیا کمانے میں، تاکہ کل کو میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو. اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب 60 سال 70 سال کے ہوں گے، جب ریٹائرمنٹ لے لیں گے، تب اللہ اللہ کر لیں گے. وہ کسی نے اتنا اچھا ایک بک میں لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ میں یوزلی پاکستان کے اندر تو جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 60 ایئرز ہے. اگر ان کو پتا ہو کہ 60 ایئرز کے بعد بھی چند سال جو ہیں آپ کی انرجیز جو ہیں وہ اپنے پورے کلائمیکس پر رہ سکتی ہیں تو وہ آپ کی ریٹائرمنٹ ایج 65 تک لے جائیں. ان کو پتا ہے وہ آپ کا